بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت عافیت سے ہوں گے, اور اگر کسی مشکل کا خدا نخواستہ شکار ہیں تو پریشان مت ہوئیے. نشیب و فراز زندگی میں ہیں, کبھی نشیب ہے کبھی فراز ہے, کبھی آسانی ہے کبھی سختی ہے. کوئی بھی مشکل زیادہ دن نہیں ٹکتی, یہ دنیا کا اصول ہے. انشاءاللہ یہ حل کرے گا خداوند عالم. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. یہ مشعل راہ ہے, اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے آج کل ہماری گفتگو کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ صحیفہ مبارک سجادیہ کی ایک دعا کو ہم انتخاب کرتے ہیں اور اس پر گفتگو کی جاتی ہے. آج جو دعا ہے وہ توبہ کے حوالے سے فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. البتہ اس سے پہلے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو اس عنوان اور اس موضوع سے ملتی جلتی ہیں. استعاذہ ہے, یا یہ کہ طلب بخشش ہے, یا آپ کی راز و نیاز ہے, یا حمد و ثنا ہے. یہ بہت سی دعائیں, بہت سے عناوین ایسے ہیں جو بہت ملتے جلتے ہیں توبہ کے مفہوم کے ساتھ, اور بہت سی دعاؤں کے ضمن میں بھی توبہ آپ نے اللہ سے طلب کی ہے اور توبہ کی ہے. توبہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے پلٹنے کا واحد راستہ جو ہمیشہ کھلا ہوا ہے. انسان تو مستقل ایک قینچی لیے ہوئے ہے, اور اپنے گناہوں کے ذریعے سے, گناہوں کی جو قینچی اس کے پاس ہے, وہ تمام ان ڈوریوں کو کاٹتا رہتا ہے مستقل, کہ جو اسے اللہ سے جوڑتی ہیں. لیکن ایک دروازہ اس کی بازگشت کا, اس کے واپس آنے کا, جو مستقل کھلا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, وہ ہے در توبہ. جب انسان ارادہ کرے, جب انسان چاہے تو اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس توبہ کی دعا میں کیا کہا ہے, اور کن الفاظ کا سہارا لیا ہے, کس طریقے سے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں, اور کہاں سے توبہ کی, آپ تو معصوم ہیں. یہ ساری باتیں ہیں ہم جانیں گے اپنے محترم اور معزز مہمان سے. الحمدللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام, آپ کی خدمت میں اور اسی طریقے سے ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں.
جی, 31ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی, اور توبہ کے سلسلے میں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے یہ عنوان ہی خود ذرا تعجب کا باعث ہو کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے, وہ بھی توبہ کے سلسلے میں. آپ تو معصوم ہستی ہیں, یہ ہے اور بہت سی باتیں میں انشاءاللہ جانوں گا آپ سے. اجازت دیں, ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں, اگر وقت ہو تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آج ضرور ہمارا ساتھ دیں. آتے ہیں بریک کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگارا, جب ہماری زندگی کے دن گزر جائیں اور شمع حیات گل ہو, جب تیری بارگاہ میں حاضری دینے کا بلاوا آئے, جسے بہرحال آنا ہے اور جس پر بہر صورت لبیک کہنا ہے, تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما, اور ہمارے کاتبان اعمال ہمارے جن اعمال کا شمار کریں ان میں آخری عمل مقبول توبہ کو قرار دے. اس طرح کے توبہ کے بعد ہمارے گناہوں اور معصیتوں پر ہمیں سرزنش نہ کر, اور جب تو اپنے بندوں کے اعمال کا محاسبہ کرے تو اس حجاب کو جو تو نے ہمارے گناہوں پر ڈالا ہے اور جس کے ذریعے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے, سب کے سامنے چاک نہ کر. بے شک جو تجھ سے مانگے اس پر مہربانی کرتا ہے, اور جو تجھے پکارے تو اس کی سنتا ہے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین یہ مشعل راہ ہے, اور ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے آج وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی 31ویں دعا ہے جو توبہ کے سلسلے میں. جون صاحب, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم ہستی, اور ایک طرف یہ دعا جو توبہ کے سلسلے میں.
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مختلف عناوین سے ہو رہی ہے, لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے کہ توبہ اور وہ بھی امام, تو یہاں پر دو پہلو ہیں جہاں جو عرض کرنا, البتہ مختصر, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امام کے ہی کلمات سے زیادہ استفادہ کریں. جی, خاص کر یہ دعا تھوڑا تفصیل سے بھی ہے, لہذا انشاءاللہ اس سے ہم زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام نے جو دعائیں ہمیں دی ہیں اس میں ایک پہلو خود تعلیم کا پہلو ہے. یعنی امام جو ہے, چونکہ امام آ کر درس نہیں دے سکتے تھے, خطبہ نہیں دے سکتے تھے, اسلام کی تعلیمات پیش کرنا جو ہر نبی اور امام کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, الہی دین کو پیش کرنا, وہ پیش کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا. لہذا امام نے دعاؤں کے ذریعے سے تعلیمات الہی اور تعلیمات اسلامی کو پیش کیا ہے, یعنی اسلامی تعلیمات کو پیش کیا ہے. لیکن پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے, کیونکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اور تمام آئمہ علیہ السلام کی جو دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں یا جو دعائیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, اپنی زندگی میں ایک بہت ہی زیادہ عمل جو انجام دیتے رہتے تھے پروردگار کی بارگاہ میں, استغفار اور توبہ اور مناجات جو آپ کیا کرتے تھے, یعنی زندگی کا ایک اہم حصہ, کہ جو بندگی کے سب سے زیادہ شاندار حصہ یہ ہوتا ہے اور بندگی کا سب سے زیادہ لطیف پہلو یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی جائے, اور دعا کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ استغفار و توبہ کے ذریعے سے ہو. یہ توبہ کی دعا ہے, توبہ کے معنی یوں عربی لفظ ہے, توبہ کے معنی ہے پلٹنا, اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا, اور یہ پلٹنے کی ضرورت ہر انسان کو ہے اور ہمیشہ ہے مسلسل, چونکہ انسان اس دنیا میں ہم زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں, تو بہت سارے زندگی کے مسائل ایسے ہمارے سامنے جس کی طرف ہمیں رخ کرنا پڑتا ہے, یعنی چونکہ زندگی کا مسئلہ ہے, زندگی میں بہت سارے مسائل کی طرف ہم رخ کرتے ہیں, لیکن مسلسل انسان کو کہیں بھی رخ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے کی ضرورت ہے. ممکن یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی کوئی اہم چیز نہ ہو, چونکہ ہم جو ہے ہم نے پلٹنا ہی نہیں سیکھا, اصل ہمارا رخ جو ہے عام طور سے غیر خدا ہی کی طرف زندگی میں رہتا ہے اور پلٹنے کی فکر نہیں کر. کبھی ماہ رمضان آتا ہے مثلا, شب قدر آتی ہے, تو ایک ہلکا سا احساس ہوتا ہے, انسان تھوڑی دیر کے لیے پلٹنا چاہتا ہے, لیکن انبیاء اور آئمہ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے. انبیاء اور آئمہ کی زندگی میں ہر لمحے مزید پروردگار کی طرف پلٹنے کی فکر ہے, مزید پروردگار کی طرف جانے کی فکر ہے. یہی کہ زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اپنے زندگی کی دوسری ضرورتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ ضرورتیں بھی مکمل طور پر ان کی توجہ کو اللہ سے نہیں ہٹاتی, لیکن وہی جو دوسری طرف تھوڑا سا رخ ہوا ہے اس سے پھر فوراً پلٹ کے پروردگار کی بارگاہ اسی پر استغفار کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں گناہ پر صرف استغفار کیا جاتا ہے,
صحیح,
اور وہ بھی بڑے گناہ ہوں اس پر استغفار کرنے کی اگر ہم سوچتے ہیں, چھوٹے گناہ ہو تو ہم سمجھتے نہیں کوئی گناہ ہے. لیکن انبیاء اور ائمہ اور اولیاء الہی صرف یہی کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی توجہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور طرف گئی ہے, وہ بھی پوری طرح سے ہٹ کے نہیں گئی ہے, لیکن وہی جو تھوڑی توجہ گئی وہ بھی اللہ کی نعمت کے طور پر دیکھ رہے ہیں, لیکن اس پر بھی اپنے آپ کے لیے وہ استغفار ضروری سمجھتے ہیں, توبہ ضروری سمجھتے ہیں, اور پھر پروردگار کی طرف آ کر اس کو بہت بڑا اپنے حق میں جو ہے وہ بہت ہی بڑا جرم سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا جناب یونس نے کیا کیا تھا, کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا, لیکن اتنا اگر استغفار کیا, اتنا اگر توبہ کیا, یا اگر قرآن میں جملہ لکھ دیا کہ اگر جناب یونس نے کس طریقے سے ظالمین اپنے آپ کو نکنتوں میں نہ ظالمین, تو میں ظالمین میں سے ہوتا, کون سا ظلم کیا تھا جناب یونس نے. لیکن نگاہ الگ الگ ہو جاتی ہے, اگر ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں تو مجھے بہت عجیب لگے گا, لیکن اگر ایک یونس جناب یونس کی نگاہ سے جا کے دیکھیں, جناب آدم کی نگاہ سے جا کے دیکھیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے دیکھیں, تو یہی کہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں توجہ گئی ہے, چاہے وہ اللہ کی نعمت ہی کی طرف توجہ گئی ہے, وہ وہاں پہ آ کے توبہ کرتے ہیں.
یعنی کوئی بھی ہستی ان بزرگواروں کی نظر میں اس قابل اور اس لائق نہیں ہے کہ اس کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی متوجہ ہوا جائے.
اللہ سے ایک لمحے کے لیے یوں تو غافل کا لفظ ہم نہیں استعمال کرتے, چونکہ ہم غافل ہوتے ہیں, وہ پوری طرح سے کبھی غافل اللہ سے نہیں ہو سکتے, لیکن یہ کہ کسی طرف توجہ کی, اس کے لیے توبہ و استغفار کر رہے ہیں. یعنی پہلو ہے,
ایک عوام کی طرف بھی اور مخلوق کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں اس عنوان سے کہ یہ اللہ کی مخلوق.
ہاں, اللہ کی مخلوق ہے, کیونکہ وہ زندگی کا لازمہ بھی ہے,
زندگی کا لازمہ ہے, خود انسانی سماجی مخلوق ہے, انسان ایک سماجی مخلوق,
چونکہ اللہ کا کرم و احسان و لطف اس قدر انسان کی زندگی میں ہر لمحے شامل ہے کہ وہ ہم چونکہ نہیں دیکھتے, لہٰذا ہم محسوس نہیں کرتے, لیکن رسول اللہ دیکھ رہے ہیں, انبیاء دیکھ رہے ہیں, اہل بیت دیکھ رہے ہیں, لہذا اس لطف کو پروردگار کے دیکھتے ہیں, پھر اپنی حالت کو دیکھتے ہیں, اس لطف کا کتنا بڑا حق ادا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ان ساری ایک تیسری پہلو یہ ہے کہ اس پر کتنا پروردگار کا حق ادا ہوا، کتنا پروردگار کی بندگی کا حق ادا ہوا، یعنی ان سے بڑھ کر کسی نے بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، رسول اللہ سے بڑھ کر کس نے ادا کیا، لیکن رسول اللہ رات رات بھر جگتے ہیں، اتنا زیادہ جگتے ہیں کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، رسول اللہ آپ اتنا زیادہ نہیں جگیں، اتنا زیادہ عبادت نہیں کریں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالیں، آپ رات کے آدھے حصے سے تھوڑا کم جگیں یا رات اس کے آدھے حصے سے تھوڑا زیادہ جگیں، میں اس طرح آ کر کیوں، بیوی تعجب سے آ کے پوچھتی کہ آپ کیوں اتنا، رسول اللہ کی زوجہ، یعنی یہ سوال جو ہے خود رسول اللہ کی زوجہ نے بھی آ کے کیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، آپ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں، آپ کیوں اتنا توبہ استغفار کر رہے ہیں،
آپ کو کہیں کا خوف ہے،
آپ کیوں رات میں اس قدر جگ رہے ہیں، کیوں آپ خوف کس بات کا خوف ہے، آپ نبی ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کی مسلسل توجہ ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پروردگار کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے اور یہ کہتا رہے کہ پروردگار تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ امیر المومنین السلام سب کچھ سب سے بہتر طور پر رسول اللہ کے بعد بندگی کا حق ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں لا تؤدی حقہ المجتہدون، مجتہدون یعنی جو انتہائی کوشش کرنے والے، یعنی کہ ہم جیسے لوگ نہیں، جو انتہائی کوشش کرنے والے ہیں وہ اے میرے اللہ تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
صحیح،
خوب،
اب بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ نسبتاً ایک تفصیلی دعا ہے توبہ کے حوالے سے، پوری دعا پر تو شاید نظر نہ کی جائے، امکان نہ ہو، لیکن مجموعی طور پر کچھ ایسے
حصے کا اہم پہلو جو ہے اس کی طرف تھوڑا اشارہ کیا جاتا ہے اس دعا میں۔ پہلے تو امام سید سجاد علیہ السلام نے آ کر اللہ کو چند صفات سے یاد کیا ہے کہ یہ ایک انداز ہے، یہ ادب ہے کہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو اس کو کن صفات سے پکاریں اور کیسے پکاریں، کہ یہ ادب جو ہے وہ اہل بیت ہی سے اور رسول اللہ ہی سے بہتر طریقے سے انسان سیکھ سکتا ہے۔ شروع یہاں سے فرمایا کہ اللہم یا من لا یصفہ نعت الواصفین، وہ انداز اور لہجہ بالکل وہی ہے جو امیر المومنین السلام کا لہجہ ہے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں، جو بھی آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کیا، اے میرے اللہ جو تیری صفت بیان کرنے والے ہیں، جو تیری توصیف کرنے والے ہیں، جو تیرے ذکر کرنے والے ہیں، وہ تیرے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ تیری صفت کو بیان نہیں کر سکتے۔ یا من لا یجاوز ہو رجا الراجین، اے وہ ذات کی جس کے آگے نہیں بڑھ سکتی امید رکھنے والوں کی امیدیں، یعنی اس کی ذات اس سے بھی آگے، کتنی بھی بڑی انسان کی امید ہو لیکن پروردگار کی ذات اس سے اور بلند و بالا ہے۔ یا من لا یضیع لدیہ اجر المحسنین، اے وہ ذات کی جس کے سامنے کسی بھی اچھے اور حسین اور خوبصورت کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا، محسن یعنی کوئی بھی اچھا کام کرنے والے کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یا من ہوا منتہا خوف العابدین، اے وہ ذات کی جو عبادت کرنے والوں کی خوف کی انتہا اور منزل ہے۔ یا من ہوا غایت و خشیت المتقین، اے وہ ذات پروردگار کی جو متقین کی خشیت کا آخری مقام ہے اور آخری انتہا ہے۔
یہ وہی حمد و ثنا ہے، یعنی آپ دعا کی طرف آ رہے ہیں لیکن یہ ادب ہمیں سکھا رہے ہیں کہ پہلے اگر آپ آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے توبہ کے ارادے سے اور پلٹنے کے ارادے سے تو پہلے حمد و ثنا بجا لائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی دعا کو اس کے سامنے رکھیں اور توبہ کے فقرات کو زبان پر لے کے آئیں۔ یہاں پر وقت ہو چلا ایک بریک کا، اجازت دیں مولانا، ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس، کہیں چاہیے گا نہیں۔
يا قاضي الحاجات، 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 يا
ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی بھی عنوان سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پہلے ہم تو ثنا کریں، ہمیں توبہ کرنی ہے، کچھ مانگنا ہے، کچھ درخواست ہے، کچھ دعا ہے، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کریں، اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکاریں، اس کے جو اوصاف ہیں خوبصورت ان کو زبان پر لائیں، اپنی عبودیت کا ثبوت دیں، اس کے بعد آ کر کے پھر اپنی دعا کو، اپنے تقاضے کو، اپنی درخواست کو، اپنی دعا کو اس کے سامنے رکھیں. بہت خوبصورت ادب حضرت سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا. بسم اللہ.
جی ہاں, پروردگار کو ان صفات سے یاد کرنے میں ایک لذت کا جو احساس ہے, درحقیقت وہ لذت کو در کرنا کہ اللہ کو مختلف صفات سے یاد کر کے انسان احساس لذت کرے, نہ یہ کہ مثلا کسی کے سامنے کچھ مانگنے گئے ہیں تو معاذ اللہ مثلا تملق یا چاپلوسی کر رہے ہیں, نہیں. ذکر پروردگار میں لذت ہے, اور اس لذت کو آ کر امام محسوس کر رہے ہیں اور یہ جملے ادا کر رہے ہیں, خوبصورت جملے.
یہ اور بہت ہی اہم آپ نے نقطۂ کا اشارہ فرمایا. یہی کیفیت کبھی کبھی غیر خدا کے سامنے جا کر کے ہو جاتی ہے, انسان یہی کام کرتا ہے.
جی ہاں,
اس کو ایک طرح سے اچھے نام سے یاد کرتا ہے, پھر ایک اس کی صفات گناتا ہے. آپ نے بتایا کہ اس کو چاپلوسی لیکن کہا جاتا ہے.
جی
ہمیں ضرورت ہے کہ چیزیں غرض پھنسی ہوئی ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں, یہاں پہ منع کیا ہے, چاپلوسی نہ کریں,
منع کیا, شدت سے منع کیا.
لیکن اللہ کے سامنے اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ کہا گیا ہے کہ
بندگی کا تقاضا ہے,
بندگی کا
انسان آ کر پوری نہایت ہی لذت کے ساتھ پروردگار کی مختلف صفات سے اس کو ذکر کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے انسان. مقام انسان یہ کہ ہادہ مقام من تداولتہ اے دی جنوب, یہ وہ مقام پروردگارہ تیرے سامنے کون کھڑا ہے, تیرے سامنے وہ آ کر کھڑا ہوا ہے کہ جس کو گناہوں کے ہاتھ نے کروٹوں بدلنے پہ مجبور کر دیا ہے, یعنی گناہوں میں کروٹیں بدلنا ہے, گناہوں کے ہاتھ اسے کروٹیں اس کی زندگی کو جو ہے توڑ موڑ کر رہے ہیں.
یعنی اس کا اختیار خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, گناہ جس طرف لے جا رہے ہیں وہ جا رہا ہے.
ہاں, کہ البتہ گناہ کی طرف وہ خود گیا ہے, گناہ کے اوپر مسلط اس نے خود کیا ہے اپنے آپ کو, اور ایسے وقت میں یعنی متوجہ, اصل نقطہ یہ ہے کہ متوجہ ہونا انسان کا, یعنی گناہ کی طرف متوجہ ہونا, یا جو راہ انسان کی ہے اس راہ کی طرف نہیں جا رہا ہے, اس راہ پہ نہیں چل رہا ہے. چونکہ توبہ کے اصل معنی جو شروع کرتے ہیں, توبہ کے معنی پلٹنا, پلٹنے کا عمل جو ہے بہت ہی عظیم عمل ہوتا ہے, یعنی ایک راستے پہ انسان چل نکلا ہو اور کچھ دیر جانے کے بعد اس کو احساس ہو کہ ہم غلط راستے پر آ گئے.
پہلے احساس ہو,
ہاں پہلے احساس ہو,
پتہ چل جائے اسے,
پتہ غلط چل راستے جائے پہ. اور پتہ چلنے کے بعد پھر وہ پلٹے وہاں سے. یہ پلٹنا جو ہے وہ بہت ہی انسان کی کامیابی کا ضامن ہے. عام طور سے توبہ کا لفظ جب کہا جاتا ہے تو عام طور سے سمجھتا ہے توبہ یعنی ایک یہ گفتگو ہو رہی ہے انسان کے لیے, نہیں معلوم کیا گفتگو ہو رہی ہے, سمجھتا ہے کہ مثلا ایک آدمی کچھ بعض اعمال انجام نہیں دیتا, چلو توبہ کر لیں, مثلا نماز روزہ پڑھنا چاہیے. پوری زندگی میں انسان میں جہاں بھی خطا انجام دیے اور جہاں بھی کامیابی سے ہٹ کر دوسرے راستے پہ انسان چل نکلا ہے جو انسان کے لیے ناکامی کا راستہ ہے, وہاں سے پلٹ جانے کا نام توبہ ہے. چاہے وہ راستہ کوئی بھی ہو, مثلا چاہے وہ علمی دنیا میں ہو, چاہے وہ اقتصادی دنیا میں, ایک غلط راستہ جو انسان کی زندگی پر غلط اثر ڈالنے والا ہے. مثلا علم کے میدان میں ایک جوان پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھائی تعلیمی میدان میں ایک ایسے راستے پہ چل نکلا ہے کہ جو اسے علم کی طرف لے کے نہیں جا رہا ہے, کامیابی کی طرف لے کے نہیں جا رہا ہے. جیسے اس کو احساس ہو کہ یہ راستہ مجھے کامیابی اور علم اور عظمت اور انسانیت اور شرافت کی طرف لے کے نہیں جا رہا ہے, وہاں سے پلٹ جائے. اس
بات وہی احساس کی ہے, بات وہی ہے احساس کی, پتہ چل جانے کی, متوجہ ہونے کی. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے اور آخر تک چلتا چلا جاتا ہے, بازگشت کی پھر کوئی امید نہیں دکھائی دیتی اس کے یہاں, کیونکہ متوجہ ہی نہیں ہو پایا, پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط راستہ ہے یہ.
جی احسن, یہ بات بہت ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا کہ توبہ کو بہت محدود نگاہ سے نہیں دیکھا جائے. یہ نہیں دیکھا جائے کہ مثلا انسان نے کچھ گناہ کر لیے ہیں اور اس گناہ سے پلٹ کے آ گیا, مثلا اب تھوڑا دینداری کرنے لگا, یہ ہو گیا توبہ. نہیں, توبہ ایک بہت ہی وسیع, انسان کا ایک بہت ہی وسیع منظر ہے جہاں پر کسی بھی طرح کی ایسی خطا اور ایسا عمل کی جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو, توجہ اس پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چند گناہ کر لیا, وہ گناہ بھی نقصان دیتے انسان کے لیے, لیکن صرف اسی میں آ کر انسان توبہ کو محدود نہیں کرے, بلکہ کیا کوئی بھی ایسا عمل اور کوئی بھی ایسی حرکت انسان کی کہ جو انسان کی اپنی زندگی کے لیے خود نقصان دہ, خود اپنے لیے نقصان دہ ہے, اس حرکت سے پلٹ آنا, اس حرکت سے رک جانا, احساس کر لینا, اس کا نام ہے اسلام کی نگاہ میں توبہ.
صحیح, دنیاوی توبہ تو انسان بہت کرتا رہتا ہے, ویسے دنیا میں ٹھوکرے کھاتا ہے پلٹ جاتا ہے.
ہاں, وہ بھی دنیاوی نہیں, وہ بھی اسلامی توبہ ہے, وہ بھی
دنیاوی امور میں،
اگر وہ اچھے، ہاں
جی، دنیاوی امور میں انسان توبہ کرتا رہتا ہے ایک طرح سے، یعنی پلٹتا رہتا ہے، چونکہ وہ دیکھتا ہے بہت سے مرتبہ ایسے مواقع اس کے سامنے آتے ہیں، وہ دیکھا کہ نہیں یہ تو میں غلط آیا تھا یہاں پہ، میں نے غلط فیصلہ لیا، یہ میں نے غلط مشورہ دیا یا لیا، تو فوراً اس کی تلافی کرتا ہے، اس کو میک اپ کرتا ہے، اس کا جبران کرتا ہے ایک طرح سے پلٹ کر کے. لیکن یہی آتے ہیں جب ہم معنوی امور میں آ کے دیکھتے ہیں، اسی کا نام توبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف چل رہے تھے، وہاں پہ کوئی ہم سے کوتاہی ہوئی تو پلٹ جائیں، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں.
ایسے راستے پہ چل رہے تھے کہ جو حق کی طرف لے کر نہیں جا رہا تھا، جو کامیابی کی طرف لے کر نہیں جا رہا تھا، جو فلاح کی طرف لے کر نہیں جا رہا تھا، جو نجات کی طرف لے کر نہیں جا رہا تھا، محسوس کیا انسان نے اور وہاں پہ واپس پلٹا. یہ انسان کا عمل کیا ہو گیا؟
یہ ہے توبہ.
ایک توبہ کا عمل،
صحیح، یہ ایک مفہوم ہے بہت ہی سادی زبان
جو بڑے مفہوم میں، توبہ ایک بڑے مفہوم میں، کہ اس کو پھر شاید دنیاوی اور معنوی دفتر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہو. یعنی سارے ناکامی کی طرف جانے والے راستے سے پلٹ جانے کا نام جو ایک توبہ ہے، اور وہ اسلامی توبہ ہے، وہ ایک الہی توبہ ہے اور ایک انسانی توبہ ہے. خوب، یہاں پر جو ہے امام،
معاف کیجیے، اجازت دیں، یہاں پر وقت ہو چلا، ایک بریک ان شاء اللہ گفتگو جاری رہے گی. میں ایک طرح سے کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہوں کہ اپنے فاضل اور محترم مہمان کو میں بیچ میں ڈسٹرب کروں، بات ناقص رہ جاتی ہے، تشنگی باقی رہتی ہے، ناتمام رہتی ہے، معافی چاہتا ہوں. ایک بریک کے بعد ان شاء اللہ آتے ہیں آپ کے پاس.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
ناظرین، ہم کچھ دیر اور آپ کے ساتھ ہیں، تقریباً 2-3 منٹ کا وقت ہے مولانا ہمارے پاس، آپ کی بات ناتمام رہی، بسم اللہ.
جی ہاں، تو یہاں پر یہ اہم نقطہ جو امام فرماتے ہیں یہاں پر دعا میں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں اس کم وقت میں، کہ جب ایسی حالت پیدا ہوتی ہے تو انسان، امام فرماتے ہیں واستحوذ علیہ الشیطان، شیطان آ کر کیا انسان کے اوپر غالب آتا ہے، یعنی شیطان ناکامی کی طرف انسان کو لے جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر افراط و تفریط پیش آتی ہے، انسان یہاں پر نافرمانی کرتا ہے، اور جہالت ایک بہت ہی بڑا سبب جو ہے ایسے راستے پر چل نکلنا کہ جو ناکامی اور شرمندگی کا راستہ ہے، وہ انسان کی جہالت ہوتی ہے. انسان جاہل ہوتا ہے، سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، آگاہ نہیں ہوتا ہے. خوب، ایسے جب یہ پہلا درجہ امام نے بیان کیا، جب یہاں تک پہنچ گیا انسان، تو امام فرماتے حتیٰ اذا انفتح لہ بصر الہدا، یہاں تک انسان ہدایت کی آنکھ اس کی کھل گئی، اور اس کے لیے متقشعت عنہ صحائب الاما، اور اس کے گمراہی اور جو بند تھی آنکھیں وہ جو ہے وہ کیا ہو گئیں، وہ پردہ اس کے لیے ہٹ گیا، تو اب اس نے جو دیکھنا شروع کر دیا. دیکھا کہ بہت سارے اس نے ایسے کام کیے تھے جس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ، لیکن آج دیکھا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اس نے ایک انسان کا اس نے مذاق اڑا، سمجھ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو مذاق کر رہے ہیں، لیکن شاید دیکھا اس نے ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ انجام، کسی کو ذلیل کرنے اور رسوا کیا تھا. جب اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے، امام یہ تیسرا پہلو اگر بیان کرتے، احساس کرنا، شیطان کے غلبے کو دیکھنا، محسوس کرنا، پھر امام آگے فرماتے ہیں فاقبلا، یہاں پر دعا کے حصہ کی فاقبلا نحوکا معملا لکا، اب میں پروردگار تیری طرف رخ کرتا ہوں تجھ سے امید کرتے ہوئے، تیری بارگاہ میں شرمندہ اور حیا کے ساتھ، اور تیری طرف رغبت کرتے ہوئے، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور اے میرے اللہ، اب میں جب تیری طرف آیا ہوں تو کسی غیر کی طرف توجہ کیے بغیر، کسی غیر کی امید لیے بغیر، کسی غیر سے ڈرے بغیر. بعض وقت انسان توبہ اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ کسی غیر سے ڈر رہا ہوتا ہے، دوستوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، عزیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے. ہر ایک کے خوف کے بغیر میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، اور تو میری توبہ کو قبول فرما.
صحیح، یہ کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے ایک بندے کی جب وہ آیا ہے توبہ کی غرض سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. کس طریقے سے اعتراف کا پہلو ہے، کیا کیفیت ہے امام کی؟ پہلے حمد و ثنا ہے، اس کے بعد یہ کہ اعتراف کی حالت ہے، اعتراف کی کیفیت ہے، اعتراف کر رہے ہیں. کس طریقے سے انسان آتا ہے، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اس کے، لیکن ایک طرف متوجہ ہوتا ہے ایک مرحلے پر آ کر کے، پھر وہ پلٹتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. وقت میں سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، لیکن یہ گفتگو جاری رہے گی ہماری انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. میں شکر گزار ہوں مولانا جون صاحب. ناظرین، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں بھی ہمارا ساتھ دیا، ہماری باتوں کو سنا. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئت اخطأتها. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی گفتگو کے ساتھ اسی جگہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ.